چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله رب العالمين نے ارشاد فرمایا، یہی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب پھیر لو، اور لیکن نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور تمام نبیوں پر، اور دے مال اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے کے لیے، اور قائم کرے نماز اور دے زکات، اور کامل نیک بھی وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں، اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں مصیبت میں اور تکلیف میں اور جہاد کے مواقع میں. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی دار ہیں. ناظرین، سورہ بقرہ کی طویل آیات میں سے ایک آیت یہ ہے جو آپ نے ترجمہ کے ساتھ سماعت فرمائی ہے. قرآن حکیم کے مفسرین کا خیال ہے کہ مضامین کے اعتبار سے اور مفاہیم کے اعتبار سے قرآن حکیم کی جامع ترین آیات میں سے ایک یہ ہے. کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں بیان کر دیا. عام طور پر مذہب کے اندر سب سے پہلے جس چیز پر بحث کی جاتی ہے یا جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے وہ صحت فکر ہے، یعنی انسانوں کی فکری زندگی اور نظریاتی زندگی کی مضبوطی. مذہبی فلسفہ میں اس کو عقیدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. گویا مذاہب میں عقائد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ظاہر ہے اسلام آفاقی دین ہے، سچا اور راست دین، انسانوں کا حقیقی راہبر اور راہنما. اس کی بنیاد بھی صحت فکر کی دعوت پر ہے کہ انسانوں کے نظریات درست ہوں، تاکہ درست نظریات کی بنیاد پر اعمال کی عمارت قائم ہو. اس کے بعد مذہبی زندگی میں دوسری چیز کی اہمیت تصور عبادت ہے. یقیناً اسلام میں عبادت کا منفرد ایک ممتاز درس ہے، جس میں اللہ رب العالمین کے سوا ہر ایک کی عبادت سے منع کیا جاتا ہے، اور قرآن حکیم پورے انسانوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے انسان کا انسان سے تعلق، انسان کا انسان سے رشتہ. ممکن ہے پہلے مذاہب میں اس باب میں تعلیمات کمزور ہوں یا محفوظ نہ ہوں، لیکن وہ دین جو انسانیت کو رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے ملا وہ بھرپور بھی ہے اور کامل بھی. اس میں جہاں اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ رشتہ مستحکم کرنے کا درس ہے، وہاں انسان کا انسان کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا اور امن کی بنیادوں پر پائیدار کرنا، یہ مقاصد اسلام میں سے ایک مقصد ہے. اس کو معاملات سے تعبیر کیا جاتا ہے. چوتھی چیز ہے انسان کی اخلاقی زندگی. یہ آیہ کریمہ جو اس وقت زیر مطالعہ ہے، آپ محسوس فرمائیں گے کہ عقائد سے لے کر کے معاملات تک، اور معاملات سے لے کر کے عبادات تک، اور عبادات سے لے کر کے اخلاقی زندگی تک، انسانی حیات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے جس میں قرآن حکیم نے رہنمائی نہ کی ہو. اگرچہ اس آیت کا نزول اس موقع پر ہوا جب مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ قدس کے بجائے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو یہود و نصارہ جو اس زمانے میں جب مسلمان قدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ لوگ اس کو سند افتخار تصور کرتے تھے. جب مسلمان خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو مسلمانوں کا یہ اقدام گویا ان پر بجلی بن کر برسا اور پڑا، اور ناگوار سی بحثیں جنم لے گئیں. قرآن مجید نے ظاہری اعمال سے حقیقی مقاصد کی طرف توجہ چاہی، اور قوم سازی ملت سازی کی مضبوط بنیادیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں انسانوں کو فراہم کی، اور ارشاد ہوا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہی صرف نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو عبادت کے وقت. چونکہ یہود و نصارہ میں سے ایک قوم کا قبلہ شرق تھا اور دوسرے کا غرب قدس میں، اور ان لوگوں کی آپس میں جنگیں ہو چکی تھیں اس بات پر کہ قبلہ مشرق کو مانا جائے یا مغرب کو مانا جائے. رب کریم نے کہا کہ نیکی کا معیار صرف یہی نہیں ہے کہ تم ظاہر عمل کو دیکھو، تمہیں مقصد حقیقی کی طرف دیکھنا چاہیے، اور تمہارے اعمال کو محض رسوم نہیں بن جانا چاہیے. گویا ان حکمتوں اور اسرار کو سمجھنے کی دعوت دی جو مذہب کی بنیاد ہوتی ہے. یہاں اس طرف بھی توجہ چاہوں گا کہ نیکی کے لیے قرآن حکیم نے یہاں بر کا لفظ استعمال کیا. یہ بھی قرآن مجید کی وسعت فکر ہے کہ اس نے جو اصطلاحیں استعمال کیں ان میں انتہائی درجے حسن اور جمال کے پہلو مضمر رکھے. مثلاً نیکی کو کہا جاتا ہے حسنہ، اور حسنہ کا ماخذ ہے حسن، یعنی ایسے اعمال جن کے اختیار کرنے سے شخصیت میں حسن آ جاتا ہے. یقیناً وہ رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع ہے اور اطاعت. یہاں نیکی کے لیے بر کا لفظ استعمال کیا گیا. یاد رہے کہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے وسعت، یعنی بعض اعمال ایسے ہیں جو انسان کی شخصیت میں تنگی پیدا کرتے ہیں، اور تنگ ظرف انسان جس وقت تنگ شخصیت کے دائروں میں محصور ہو جاتا ہے تو وہ انسانی سوسائٹی کے لیے ناسور بن جاتا ہے. وہی انسان نعمت ہے سوسائٹی کے لیے جس کے کھلے دل سے لے کر کھلی روح تک، اور جس کے اعمال کی کھلی دنیا میں پوری قومیں سموئی جا سکیں. اللہ رب العالمین نے نیکی کا نام ہی بر رکھا، یعنی ایسے اعمال جو شخصیت میں وسعت پیدا کرتے ہیں. یقیناً یہ وسعت نظر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت ہی سے ممکن ہے. یہ بھی عرض کروں کہ یہاں ولکن البر، لیکن نیکی، یہاں بر مصدر ہے اور یہ ہے محل اسم فاعل میں. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ کامل نیک شخص وہ ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن اس کے لیے مصدر استعمال کیا، یعنی نیکی کا مصدر، یعنی بار کے بجائے بر کہا گیا. مفہوم یقیناً یہ تھا کہ جس وقت ہم یہ کہیں کہ حضرت علی عدل تھے تو معنی یہ تھا کہ ان کی زندگی کا گوشہ گوشہ عدل سے بھرا ہوا تھا، یا کہیں کہ یزید ذلیل تھا اور ذلیل کہنے کے بجائے کہنے وہ ذلت تھی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی کا گوشہ گوشہ ذلتوں سے بھرا ہوا تھا. یہاں جس وقت ضابطۂ اخلاق دیا، زندگی کے حسن کی تعبیرات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، تو مصدر استعمال کیا. معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو ان اعمال اور نظریات کو اپنا لیتا ہے گویا اس کی زندگی کا گوشہ گوشہ روشنیوں سے منور ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کامل نیک کون ہے اور کامل نیکی کس کا مقدر بنتی ہے. اب صحت عقیدہ صحت فکر کا مضمون شروع ہوا. فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر. اللہ پر ایمان کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واحد مانا جائے، احد مانا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، معبود صرف اسی کو جانا جائے، کسی اور کو معبود نہ جانا جائے نہ مانا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام عیوب سے اور نقائص سے منزہ جانا جائے کہ وہ پاک ہے. اس کے بعد یوم آخرت کا وسیع تر مفہوم قبر، عذاب قبر، حشر، حساب کتاب، میزان، عدل، قیام دوزخ، جنت اور نصاب کے بعد نیک لوگوں کموں میں لوگوں کا جنت میں داخلہ، اور جو بد کردار ہیں انہیں دوزخ میں ڈالا جانا، ان تمام چیزوں پر یقین کا پیدا کرنا، والملائکہ اور فرشتوں پر، اس کے بعد والکتاب والنبیین اور ساری کتابوں کو ماننا اور سارے نبیوں کو. ناظرین، اصلاح احوال کے لیے تحریکات کے سرچشمے اللہ رب العالمین نے یہاں متعین کیے کہ بجائے اس کے کہ انسان آوارہ ہو اور اپنے ہی ذہن کی تاریک سوچوں کو اپنا امام بنائے، اللہ رب العالمین نے انسانی ہدایت کا چارٹر دیا کہ انسان جب بھی چاہے کہ اس کے اصلاح احوال ہو، اس کی شخصیت نکھرے، اس کی زندگی کے افق پر روشنیاں طلوع ہوں، اسے چاہیے کہ وہ الہامی کتابوں کو مانے اور پھر نبیوں کو مانے. یقیناً جس وقت وہ نبیوں کو مانے گا تو ہر نبی کی دعوت اس کو اٹھا کر حریم رسالت محمد عربی کی اطاعت کے دائرے میں لے آئے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کامل نیکی یہ ہے کہ عقائد ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کتابوں کے معاملے میں، فرشتوں کے معاملے میں اور نبیوں کے معاملے میں. ظاہر ہے معنی صرف نبیوں کو جائے، جو نبی نہیں ہیں اور دعوے کر دیں جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو ان کے ماننے کی دعوت قرآن نے نہیں دی. قرآن نے کہا جو نبی ہیں صرف انہی کو مانا جائے. وَالنَّبِيِّينَ وَآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. آیہ کریمہ کے اس جز سے اسلامی زندگی کا ایک دوسرا پہلو قاری قرآن کے سامنے رکھا گیا کہ نیکی کی معراج صرف وہی لوگ نہیں پاتے جو صحت فکر کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں. ان نظریات کو اختیار کرنے کے بعد یا تحریکات اصلاح کے بنیادی سرچشموں تک رسائی کے بعد یا دوسرے معنوں میں رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دہلیز نور پر آنے کے بعد اور کتابوں کی جست قرآن حکیم تک رسائی کے بعد، یہ نظریات پھر ایک عمل کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ انسان ایک انقلابی عمل کی دنیا میں بھی قدم رکھے. اور ان اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کو گنا وہ تھا وآت المال علی حبہ، اور دے مال اس کی محبت کے باوجود. یہاں ناظرین ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے کہ کس کی محبت کے ساتھ مال خرچ کرے. یہاں تین پہلو مفسرین نے بیان کیے ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اپنے مال کو خرچ کرے، یعنی جس اللہ کو مانا کہ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، دینے والا بھی وہ ہے، حاجت روا بھی وہ ہے، شفا دینے والا بھی وہ ہے، امیدوں کا مرجع بھی وہ ہے، ماوہ ملجا بھی وہی ہے، اور پھر سب کچھ اس کو جان کر مال کی محبت میں گرفتار نہ ہو. پھر اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مال کو اس کی راہ میں خرچ کرے جبکہ وہ سچا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہی ضمیر کا مرجع آتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ چونکہ دینے کا اس کو شوق ہے تو وہ جو مال خرچ کرے بددلی سے نہ خرچ کرے، بے ذوقی سے نہ خرچ کرے، بلکہ شوق، ذوق اور محبت کے ساتھ خرچ کرے. ظاہر ہے نیکی کی معراج تو بندہ جب ہی پا سکتا ہے کہ وہ شوق کے ساتھ کوئی کام کرے، ایسا کام جس میں سستی ہو، تساہل ہو، جس میں تنگ ظرفی ہو اور جس میں شخصیت کا حسن بھی شامل نہ ہو، وہ نیکی بھی کیا نیکی ہے. یہاں یہ کہا گیا کہ اگر تم مال خرچ کرتے ہو تو تم شوق کے ساتھ یہ عمل بجا لاؤ تاکہ تمہاری اپنی زندگی میں اور معاشرتی زندگی میں اس کا ایک واضح اثر محسوس ہو. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہر انسان کو تھوڑی سی محبت مال کے ساتھ تو ہے ہی ہے، اگر وہ مال کی محبت فطرت نے انسان کے دلوں میں نہ رکھی ہو تو یہ کارگاہ حیات کا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے. رب کریم نے کہا کہ باوجود اس کے کہ تم مال سے محبت رکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ اس کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرو. ذوی القربا خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے جس طبقہ کو قرآن حکیم نے متعین کیا وہ رشتہ دار ہیں. ناظرین وہ لوگ جو اپنے گھر کو نظر انداز کرتے ہیں, جن کے بچے چیختے رہتے ہیں اور جن کی بیویاں وہ دعائی دیتی رہتی ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے حاتم تائی بنے ہوتے ہیں, ان کے صدقات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہوں گا. ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو نہ بتا دوں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے. پھر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ کا ایک رشتہ دار ہو جو آپ کے ساتھ ہر معاملے میں پہلو تہی کرتا ہو اور آپ کا ہر جگہ مخالف ہو. جس وقت آپ اس پر صدقہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک افضل ترین صدقہ یہ ہے. ظاہر ہے جو مخالف رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا شخص ہوگا وہ موافق رشتہ داروں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. ایک اور حدیث جسے رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر رشتہ داروں پر صدقہ کیا جائے تو اس کا اجر اللہ رب العالمین دو گنا کر دیتا ہے. تو رب کریم نے جس وقت مال کو اپنی محبت میں خرچ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد فرمایا والیتامہ اور یتیموں کو. یتیم جانوروں کے اندر تو ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے, اور انسانوں کے اندر یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو. اور اس کے بعد مساکین ہے, فرمایا والمساکین اور مسکینوں کو نوازو. مسکین کون ہے؟ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہوں گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ شخص نہیں ہے جو تمہارے گردا گرد چکر کاٹتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا دو لقمے لے کر یا ایک کھجور یا دو کھجوریں لے کر وہ چلا جاتا ہے. رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس وقت گزارنے کے لیے کچھ میسر نہ ہو اور اس کے ظاہری حال سے کوئی نہ سمجھے کہ یہ ضرورت مند ہے, اور فرمایا کہ وہ اتنا غیرت والا ہو کہ وہ کسی سے سوال بھی نہ کرتا ہو. آقا مولا رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہونے والی کتاب نے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق متعین فرمائے. پھر فرمایا وابن السبیل اور مسافروں کو نوازے, وسائلین اور سوال کرنے والوں کو, وفر رقاب اور گردن جن کی پھنسی ہوئی ہے. ناظرین یہاں اس درد مندی کا اظہار ضرور کروں گا کہ آج امت مسلمہ کی تو پوری قومی سطح پر گردن پھنسی ہوئی ہے. اگر مسلمانوں کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا ہو جائے یا آزادی کے تحفظ کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین تاریکیوں کو اجالوں سے بدل دے گا. یہ ایک جذبہ ہے, یہ ایک تحریک ہے جو قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے دل میں پیدا کرتا ہے. اس کے بعد عبادات کا باب شروع ہوتا ہے, اور رب کریم نے مسلمان کی زندگی کو عبادت کے نور سے چمکانے کے لیے حکم فرمایا وقام الصلاۃ. کامل نیک لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ جو نماز قائم کرتے ہیں, یعنی وقت کا لحاظ رکھتے ہیں, یعنی شرائط پوری کرتے ہیں, یعنی نیت ان کی خالص ہوتی ہے, یعنی یکسوئی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بڑھتے ہیں اور نماز درست ادا کرتے ہیں. پھر نماز کے قیام کو بطور علامت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَاتَزَّكَاتَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں. دیکھیے پہلے صرف اور صرف یتیموں مسکینوں اور مسافروں سائلین کا ذکر کیا تھا, اس کا معنی یہ تھا کہ انسانی سطح پر بھی ضروری ہے کہ مفلوق الحال لوگوں کی خبر گیری کی جائے، اور مذہبی سطح پر بھی ضروری ہے. یہاں زکوٰۃ ادا کرنے کو مذہبی فریضہ کے طور پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اس کے بعد اخلاقی زندگی، فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جس وقت کوئی وہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اسلامی کیریکٹر کا حصہ. کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا کے مذاہب نے ان تین چیزوں پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں کافر مسلمان کی بھی تمیز نہیں، یعنی وعدہ پورا کرنا، امانت پوری کرنا، اور ماں باپ کا احترام کرنا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، فرمایا یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، اور جہاد کے مواقع میں. یہاں بھی قربانی کا جذبہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے سینے میں پیدا کیا، اور آگے اس کیریکٹر کے لیے دو لفظ ارشاد فرمائے. اور ظاہر ہے اسلامی کیریکٹر کے دو ہی پہلو ہیں، ایک سچا ہونا، ایک متقی ہونا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں اور کمالات آ جاتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، فاولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی دار ہیں. اللہ رب العالمین اسلامی زندگی کے ان روشن نشانات سے ہم سب کو کما حقہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، بخش دینا